yarım kapalı kadar. میرے چند دوست ہے بات جو اس محفل کے انعقاد میں دل و جان سے میرے ساتھ ہوتے ہیں, میں آپ سے گزارش کروں گی کہ ان کے گزشتگان کے لیے سورہ فاتحہ, آنٹی سریا مظہر کے والدین کے لیے, ہماری باجی سریا کے والدین کے لیے, ہماری بہن تسنیم مظہر کی والدہ جن کا پہلا یہ سال ہے, ان کے لیے ہمارے بھائی ساجد گیلانی جو اس شہر میں سب سے پہلے حملے میں شہید ہوئے, شاہین سلامت کے جماعت سال فرزند کے لیے, ہماری بہن عذرا کھرل کے والدین کے لیے, ہماری بہن انجم کے شوہر اور مشہور شاعر حسن رضوی کے لیے, ہماری بہن سمینہ کے والدین کے لیے, فضا کے والدین کے لیے, مصباح کے والد کے لیے, زائدہ کی والدہ کے لیے, جعفری آپا کے والدین کے لیے, آنٹی تمکنت کے والدین کے لیے, فاطمہ باجی کے والدین کے لیے, فاطمہ بابر سکندرہ ہماری دوست اس کے والدین کے لیے, اور جو دوستوں کے میں نام نہ لے سکی ان کے گزشتگان کے لیے, اور میرے والدین اور خصوصاً میرے والد احمد علی والا جاہی کے لیے ایک سورہ فاتحہ. یہ بند کراؤ سر کو يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدنا له حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن وفى بعهده من الله فاستبشروا بديكم الذي بيعتم به ذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله فبشر المؤمنين صلوا
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
عزیزان گرامی، ہم نے تلاش حق کے عنوان سے اپنی گفتگو کا دو روز پیشتر آغاز کیا. ہم ایک تھیسس پر بات کر رہے ہیں. تاریخ میں امت مسلمہ میں ایک ڈیوائڈ، ایک کلیویج، ایک طرف مسلک اہل سنت ہے اور ایک طرف مسلک اہل تشیع. اور یہ کوئی دو چار برس کی بات نہیں، 1500 سال سے یہ دریا کے دو دھاروں کی طرح بہ رہے ہیں. میں نے آپ کے سامنے کل عرض کیا کہ اس کلیویج کو شاطر ذہنوں نے ایک سیاسی اختلاف بیان کر کے اسے بہت ہی معمولی بنا کر پیش کیا اور ایک انتہائی کمپلیکس ایشو کو بہت ہی چھوٹا سا رہبری، قیادت یا خلافت کا اختلاف کہہ کر بیان کیا گیا. در حقیقت ایسا نہیں ہے، یہ کلیویج سیاسی نہیں ہے، یہ کلیویج عین مذہبی ہے. وہ شیعہ کی تحریک کہ جو رسول کی زندگی میں جنم لے چکی تھی اور بعد کے ادوار میں اپنے عروج اور کمال کو پہنچی، وہ سیاسی تحریک یا جدوجہد کا نام نہیں، یہ عین مذہبی تحریک اور مذہبی رخ پر چلنے والی وہ موومنٹ ہے کہ جس میں سیاست کا کوئی شائبہ نہیں. سلوات بدل ہوں سازش ہے کہ اس تحریک کو، اس موومنٹ کو پولیٹیکل موومنٹ کا نام دے کر یا پولیٹیکل اس پر لیبل لگا کر اس کی حقیقت پر پردہ ڈالا گیا. تاکہ سچائی سامنے نہ آ سکے. حقیقت یہ ہے کہ تحریک شیعیت بنیادی طور پر ایک فقط مذہبی تحریک ہے. کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ رسول کی رحلت کے وقت امت دو بڑے گروہ میں تھی. ایک شمال کے عرب جن میں قریش ڈومینیٹنگ فیکٹر تھے, دوسرے جنوب کے عرب جن میں انصار ڈومینیٹنگ فیکٹر تھے. ایسی کیفیت میں کہ جب آپ کے کلچر مختلف ہوں, آپ کے آئیڈیاز مختلف ہوں, آپ کی سوشیالوجی کی طرف اپروچ مختلف ہو, اور سمجھ ایک کامن فیکٹر آپ کے اندر ہو, وہ ہے محمد کی رسالت. لیکن باقی ساری باتیں ملٹیپلسٹی آف اپروچز, ہر آدمی مختلف گروہ اپنی اپروچ کرتا تھا. جنوب کے عرب زیادہ سولرائز تھے, سبمسو تھے, اور جس بات پر انہوں نے اپنے آپ کو زیادہ کارگر کیا وہ یہ کہ انہوں نے اسلام کو ایک ریلیجیس ڈسپلن کے طور پر قبول کیا. شمار کے عربوں نے اسلام کو ایک سوشیو پولیٹیکل ڈسپلن کے طور پر قبول کیا. اب آپ دیکھیے کہ اپروچ کا فرق کتنا ہے. ایک اسلام کو سوشیو پولیٹیکل ڈسپلن سمجھتا ہے اور ایک اسلام کو ریلیجیس ڈسپلن سمجھتا ہے. جن لوگوں نے باب رحمت رسول خاندان پیغمبر کو مذہب کے معاملات میں سب سے محکم حوالہ اور ریفرنس قرار دیا, یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے دین کو, اسلام کو ایک مذہبی ڈسپلن کے طور پر قبول کیا. اور ان کے مد مقابل کھڑے ہو جانے والے وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اسلام کو ایک سوشیو پولیٹیکل ڈسپلن کے طور پر کھڑا کیا. سمجھا؟ عزیزان گرامی, عزیزان گرامی, کل میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی بہت ساری آیات پڑھی, بہت سارے ریفرنسز دیے, جن ریفرنسز کے تحت یہ مائک کو ٹھیک کر دیں.
بشود محمد والے محمد جان سر سلام.
کے طور پر قبول کیا اور مذہب کے حوالے کے لیے سب سے محکم حوالہ محمد اور آل محمد یا ان کے بعد بعد رحلت رسول علی اور اولاد علی کو سمجھا, ان کے پیش نظر ایک ہی بات تھی اور وہ یہ کہ دین مضبوطی سے ہاتھ میں تھامے رہیں. آپ اگر ان لوگوں کی طرف متوجہ ہوں, اپنے نقطۂ نگاہ کو بیان کرنے کے لیے قرآن مجید کی ان آیات کا سہارا لیا جو پیغمبر اور پیغمبر کے دوسرے تمام پیغمبروں کے ذریتوں اور ان کے بھائیوں اور ان کی اولادوں کی طرف دین کے حوالے سے ریفرنس دے رہی تھیں. عزیزو اگر ہم قرآن مجید کا ہم اپنے اس تھیسس پر کیپٹلائز کریں گے جو کل ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا، شیعہ فقط ایک دینی تحریک ہے، یہ سیاسی تحریک نہیں. شیعہ ان لوگوں کے تعلق سے ہے جو اسلام کو ریلیجیس ڈسپلن کے طور پر قبول کرتے ہیں، اسلام کو سوشیو پولیٹیکل ڈسپلن کے طور پر قبول نہیں کرتے. بڑا مطلب اگر ہم قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ پروردگار عالم نے اپنے خاص نبیوں جن کا اس نے کتاب میں ذکر کیا، جن کی عزتوں اور عظمتوں کو بیان کیا، ان نبیوں کے لیے کچھ اسپیشل فیورز ہیں. ان فیورز کو دینے کا مقصد یہ تھا کہ جو عہد ان کے آبا ان کے باپوں نے اپنے اللہ کے ساتھ کیا ہوا ہے، وہ عہد ان کی اولادیں اسے کنٹینیو رکھیں اور اس عہد کا حق ادا کریں. قرآن کریم نے
قبولیت کے لیے،
آنے
والوں کی تمام
میری حاجت کے
لیے چار ٹرمنالوجیز ہیں جو قرآن مجید نے استعمال کی ان انبیاء کی اولادوں کے اسپیشل فیورز کو بیان کرنے کے لیے. ایک ٹرمنالوجی ہے ذریت، دوسری ٹرم استعمال کی قربا، تیسری ٹرم استعمال کی آل، اور چوتھی ٹرم استعمال کی اہل. یہ چار ٹرمنالوجیز ہیں کہ جس کے تحت قرآن مجید نے انبیاء کی اولادوں کے ساتھ ہونے والے اسپیشل فیور کو بیان کیا. عزیزو پہلی ٹرم ذریت، ذریت کیا مطلب ہوتا ہے؟ ڈائریکٹ ڈسینڈنٹ، ایک باپ کی اولاد، ایک دادا کی اولاد، ڈائریکٹ ڈسینڈنٹ. جب ذریت اس کا لفظ استعمال ہوتا ہے قرآن مجید میں تو سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا گیا، ان اللہ اصطفا آدم نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ومن ذریتنا بعضها من بعض واللہ السمیع العلیم، کہ ہم نے منتخب کیا، چن لیا، ان اللہ اصطفا آدم نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریتا بعضها من بعض، اور ان میں سے کچھ کی اولادوں کو بھی ہم نے بہت بلندی اور برتری عطا فرمائی. واللہ السمیع العلیم، اللہ سماعت رکھنے والا اور علم رکھنے والا. یعنی صرف نبی منتخب نہیں ہوا، انبیاء کی ذریتیں بھی منتخب ہوئی. اب ہم چونکہ تحریک شیعہ کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں تو یہاں پر کیا کہا گیا، ان اللہ اصطفا آدم نوح و آل ابراہیم. تو پیغمبر کا تعلق کہاں سے ہے؟ آل ابراہیم. ذریتیں بعضها من بعض، اور ان کی اولادیں
جیسے یہ چنے گئے ویسے ان کی اولادیں چنی گئی. اسی سورہ آل عمران کے اندر ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا گیا ہونا لگا دعا زکر جا رقم کالا رب حبلی من لدن کا ضروری رقم تی بتن ان کا سمیع دعا فرنا دیتا ہوں ملائے تو ہوا آئن یوسری فلم ہوا ان اللہ جمع سے رکا بے مصدقاً بکلمات اللہ وہو سیداً وخضوراً ونبیاً من الصالحین. ذریت دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے زکریہ نے. ہنالکہ دعا زکریہ رکھا ہاتھ اٹھا دیے زکریہ نے زیرف کی بارگاہ رب حبلی میں لگوں گا ذریتاً طیبتاً. آج سوالی ہے زکریہ اللہ کی بارگاہ میں کہ پروردگار میری ذریت کو طیب و طاہر بنا, ایسی ذریت کو طیب و طاہر. کون ہوتی ہے نبی کی ذریت؟ جو چنی ہوئی ہوتی ہے, استفاع ہوتا ہے, مصطفیٰ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. دوسری مرتبہ کون سی ہوتی ہے نبی کی ذریت؟ جو طیب و طاہر ہوا کرتی ہے. بہبلی میں لگن کا ذریتن طیب وطن ان کا سمیع دعا, تو دعا کا سننے والا ہے. فرما دیتا ہوں ملائکہ تو ہوا قائم یسلی فی المحراب. ارے ابھی محراب عبادت زکریہ حیا بھی نہیں تھے کہ ملائکہ پکار اٹھے ان اللہ جبر سے ہوتا یا ہوا متصدقن بکلمات اللہ ہے کہ تجھے بخش دیا اللہ نے یا جو اس کے سچی گفتگو کی پہچان ہے وہ سید ان و حضور ان و نبی ان من الصالحین. اور اسے کیا بنایا؟ سید بنایا, سردار بنایا اور نبیوں میں صالحین میں سے قرار دیا.
محمد والے محمد لانتر
سلام محمد.
اب زکریہ دعا کر رہے ہیں کس چیز کے؟ ذریت کے لیے. اور کیا کوالیفیکیشن ذریت کی بیان کی؟ طیب اور طاہر ہونی چاہیے. تو جب دعا دیا عطا کیا اس صالح ذریت کو تو کیا کہا؟ متصدقاً بکلمات من اللہ, اللہ کے کلموں کی تصدیق کرنے والی ہوگی یہ ذریت. اب ذریت کی آپ کوالیفیکیشن نوٹ کرتے جائیے. ذریت کون سی ہوگی نبی کی؟ ذریت کون سی ہوگی؟ چنی ہوئی مصطفیٰ جس کا انتخاب ہو چکا ہو. نبی کی ذریت کون سی ہوگی؟ پاک اور طاہر. نبی کی ذریت کون سی ہوگی؟ جو کلمہ پہ خدا کی تصدیق کرنے والی ہوگی. پر سید ان کا حضور اندر نبی ان میں نہ صالحی, اور یہی نہیں سید و سردار ہوگی اور صالحین میں سے قرار پائے. آگے بڑا قرآن مجید سورہ مریم کے اندر اس ذریت کی مزید کوالیفیکیشن کو بیان کیا. اولئک الذین انعم اللہ علیہم من نبینا ومن ذریت آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذریت ابراہیم و اسرائیل وممن ہدینا و اسرائیل واذا تتلى عليهم آیات الرحمن خروجا سجدا وبكيا. اور کوالیفیکیشن کسے کہتے ہیں؟ ذریت. یہ شیعت جو ذریت کے پیچھے لگ گئی نا, یہ سیاست کے رنگ کے لیے نہیں لگی. یہ ذریت کے پیچھے لگنا عین ہی حکم قرآن ہے. اولئک الذین انعم اللہ علیہم سورہ مریم اولئک الذین انعم اللہ علیہم من ذریت آدم وممن حملنا مع نوح. اب ہم نے نعمتیں دینی کھڑی شروع کر دی, ہم نے نعمت یافتہ بنایا. کس کو بنایا؟ انعم اللہ علیہم, اللہ کی نعمتیں ہیں ان پر. من ذریت آدم, آدم کی ذریت کے پاس. وممن حملنا مع نوح, نوح کے ساتھ جو اس کشتی میں سوار ہو گئے تھے اور باطل ڈوب گئے تھے ان کے پاس. ومن ذریت ابراہیم و اسرائیل, ذریت ابراہیم کے پاس ہے نعمت. ذریت اسرائیل یعنی اسحاق اور یعقوب کی اولاد کے پاس ہے نعمت. ممن ہدینا و اجتبینا, جنہیں ہم نے چن کے علیحدہ کیا اور جن کی ہم نے ہدایت. ویدا تو کیا نہیں آیا تو رحمان ہو سجدہ میں بکیا اور جب ان کے سامنے رحمان کی آیتوں کی طرح رکھی جاتی ہے تو بے اختیار تعمیر اور تسلیم کے سجدوں میں گرے کھڑے ہوتے ہیں. اب ایک اور کوالیفیکیشن پتا چلی ہمیں ضروریت کی کہ ضروریت صاحب نعمت ہوتی ہے. ارے ابراہیم کی ضروریت، اسرائیل کی ضروریت، آدم کی ضروریت صاحب نعمت. آپ نماز میں کھڑے ہو کر ہر روز نہیں کہتے صراط الذین انعمت علیہم، پروردگار چلا دے ان کے راستے پر جو صاحبان نعمت ہیں. آپ کس کے راستے پر چلنے کی تمنا کرتے ہیں؟ وہ جو پرائم منسٹر ہے کیونکہ اس کے پاس نعمت ہے، وہ صدر ہے جس کے پاس نعمت ہے، جو بہت امیر ہے اس کے پاس نعمت ہے، جو بہت سفیر ہے اس کے پاس نعمت ہے. صراط الذین انعمت علیہم ان کے راستے پر چلا دے جو صاحبان نعمت ہے. تو صاحبان نعمت کون ہے؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من نبینا، وہ نبیوں میں سے ہیں، وہ من ذریات آدم، وہ من حملنا مع نوح، وہ من ذریات ابراہیم و اسرائیل، وہ ذریات انبیاء میں سے ہیں. ذریات انبیاء میں سے ہیں جو صاحبان نعمت ہیں. اب ہم کس نبی کی امت ہیں یا کس نبی کا دور ہے اور کس نبی کا ماحول ہے؟ محمد مصطفیٰ. تو نعمت کہاں ہے؟ ذریت مصطفیٰ. ہم ہر نماز میں کھڑے ہو کر بغیر سوچے سمجھے طوطے کی طرح کہتے رہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستے پر چلا دے جن پر تیری نعمتیں ہیں، اور یہ ذہن میں ہی نہیں آتا کہ صاحبان نعمت کون ہے. تو صاحبان نعمت کون ہے؟ ذریت محمد. پھر آگے بڑا قرآن اور اس ذریت کا احوال بیان کیا، اور ایک دو نہیں کل میں نے ان آیات کی ریفرنس آپ کو دی تھی، 18 نبیوں کی ٹریڈیشن کو بیان کرتے تھا کہ ذریت ہوتی کیا چیز ہے. سورہ انعام، تلک حجتنا آتینا ابراہیم علی قومہ نرفع درجات من نشاء انا ربک علی حکیم علیم بہرنا اسحاق و یعقوب وکلن ہدینا نوحا ہدینا من قبل ومن ذریته داود و سلیمان ایوب و یوسف موسی و هارون کذلک نجزی المحسنین و زکریا و یحیی و عیسی و الیاس کل من الصالحین و اسماعیل و یسع و یونس و لوط کل فضلنا علی العالمین و آبائهم وذریاتہم واخوانہم وذریاتہم واخوانہم ممن ہدیناہم واجتبیناہم الی صراط المستقیم. اگر یہ ذریت سمجھ میں آ جائے تو تحریک شیعہ سمجھ میں آ جائے. تحریک شیعہ کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ کسی سیاسی رہنما کے ساتھ ہے، کسی بادشاہ کے ساتھ ہے، کسی ڈکٹیٹر کے ساتھ ہے، کسی سپہ سالار کے ساتھ ہے؟ تحریک شیعہ کا تعلق ذریت محمد کے ساتھ ہے. آیات میں یس کے بعد دیگر 18 نبیوں کا نام لیا، ابراہیم کا لیا، نوح کا لیا، اسحاق و یعقوب کا لیا، داؤد و سلیمان کا لیا، موسیٰ و ہارون کا لیا، ایوب و یوسف کا لیا، زکریا و یحییٰ کا لیا، یونس و الیاس کا لیا، اسماعیل کا لیا، یاسع کا لیا، یوسف کا لیا. 18 نبیوں کی ٹریڈیشن کو بیان کر کے کہا ومن آبائهم وذریاتهم واخوانهم، ان کی آبا، ان کی ذریتیں اور ان کے بھائی. ممن ہدینا واجتبینا یہی ہدایت یافتہ ہیں، یہی چنے ہوئے ہیں، والا صراط مستقیم، اور انہی کے ساتھ صراط مستقیم ہے۔ اب جب ذریت کا نام لے انبیاء کی، وہ کس چیز کی تلاش میں ہے؟ صراط مستقیم کی تلاش میں ہے، صراط مستقیم کی تلاش میں ہے۔ اب شیعہ کی تحریک جب ذریت کا نام لیتی ہے تو سیاست کا نام نہیں لیتی، تو صراط مستقیم کا نام لیتی ہے۔ کیا کوالیفیکیشن ہے ذریت کی؟ چنے ہوئے منتخب کرتا، سید و صاحب، سید و سردار، نعمت رکھنے والے، صراط الذین انعمتا علیہم، پھر وہ کہ جن کے پاس صراط مستقیم ہے۔ پھر آگے بڑھا قرآن مجید اور پھر اس ذریت کی کیفیت کو بیان کیا۔ ابراہیم پروردگار کی بارگاہ میں حاکم کو اٹھا کر عرض کر رہے ہیں، ربنا انی اسکنتو من ذریتی بوادی غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، ربنا لیکن الصلاۃ فاجعل احدا من الناس، پروردگار تیری محبت میں، ربنا انی اسکنت من ذریتی، چھوڑ کر جا رہا ہوں اپنی ذریت کو، بے وادی غیر ذی زرع، ایک ایسی وادی میں جہاں زراعت نہیں ہوتی، عند بیتک المحرم لیکن ربنا لیکن الصلاۃ، تیرے گھر کے محترم گھر کے پاس، کس کام کے لیے؟ تاکہ میری یہ ذریت قیام صلاۃ کے حق کو ادا کر دے۔ ارشد ان لقد قمت الصلاۃ واتیت الزکاۃ، کہتے ہیں نا روزے عشور پکارتے ہیں نا، ارشد ان لقد قمت الصلاۃ، یہ ذریت ابراہیم ہے جس نے صلاۃ کے حق کو ادا کر دیا، چھوڑا ہی کعبے کے ساتھ اس لیے تھا، ربنا لیقوم الصلاۃ، ذریت صلاۃ کے حق کو ادا کر دے۔ فجل احدۃ من الناس، کچھ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت کو ڈال کے ان دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے۔ کم فہمی، جب آسان لفظوں میں جب کسی چیز کو عوام کو بتانا ہوتا ہے تو بہت سارے ریفرنسز استعمال کیے جاتے ہیں، یا فلاں کی دعا ہے، یا فلاں کی دعا ہے، یا فلاں کی دعا ہے۔ قرآن کہتا ہے ابراہیم کی دعا ہے، فجر افجد من الناس، کچھ لوگوں کے دلوں میں میری اس ذریت کی محبت کو ڈال دے، ان کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے۔ تب جو ذریت پیغمبر کی طرف مائل دل ہیں وہ دعائے ابراہیم کا اثر ہیں، دعائے ابراہیم کا اثر ہیں۔ اللہ اکبر، اب سیاست بازی کے لیے تو ابراہیم دعا نہیں کر رہے تھے، سیاست بازی کے لیے تو ابراہیم دعا نہیں کر رہے، ابراہیم کس چیز کے لیے دعا کر رہے؟ دین ابراہیم کے لیے، دین قائم رہنا چاہیے، ربنا لیقوم الصلاۃ، صلاۃ قائم رہنی چاہیے، دین قائم رہنا چاہیے۔ پھر قرآن مجید آگے بڑھتا ہے اور ایک بڑی خوبصورت بات کی ذریت کے بارے میں، یقینا ربنا حبنا وازواجنا وذریتنا قرۃ عین واجعلنا للمتقین اماما اولئک یجزون یکفرکم بما صبروا بل یکون فیہا تحیۃ وسلاما۔ ہماری بارگاہ میں پکارے پیغمبر، پکارے پیغمبر، ربنا حب لنا ازواجنا وذریتنا قرۃ عین، ہماری عورتوں کو، ہماری ذریتوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، وجعلنا للمتقین اماما۔ دعا پیغمبر ہے کہ میری ذریت متقین کی امام ہو۔ فولائے کا یہ سونا غرب ہوتا بمام خبر، اور پھر اس متقین کا امام بننے کے راہ میں جو مصیبتیں انہیں اٹھانی پڑی، اور سر کی جگہ میں فیہا یلقون فیہا تحیۃ و سلاما،
اسلام کے قائم والے محمد غلام تاج پروار
ہے قیامت تک کے لیے فیہا تحیتن یقولونا فیہا تحیتن و سلامن. قیامت تک کے لیے جن کے اوپر سلام اور درود ہے وہ محمد کی آل ہے, وہ محمد کی آل ہے. یہ ہے ذریت کا تعارف, ذریت کا تعارف. دوسری ٹرمنالوجی جو قرآن مجید نے استعمال کی وہ ہے قربا, اور قربا کے لیے دو آیتیں بس میں آپ کے سامنے پیش کروں. وَعَلَمُوا إِنَّ اللَّهَ فِيهَا خَمْسَتَهُ وَلِرَسُولَهُ وَلِذِي الْقُرْبَى. جب تم مال غنیمت میں کچھ حاصل کرو دیکھو پانچواں حصہ فَإِنَّ اللَّهَ خَمْسَهُ بولے رسول بولے ذی القربا, پانچواں حصہ الگ کر دو اللہ کے لیے, اس کے رسول کے لیے اور ذی القربا رسول کے اقربا کے لیے. اب یہاں کون سے اقربا ہیں؟ یقینی بات ہے محمد مصطفیٰ کے اقربا. پھر ایک اور آیت میں شاہ فرمائے گا قل لا اسألکم علیہ اجرًا الا المودۃ فی القربا, رسول ان سے کہو کہ اجر رسالت میں کچھ نہیں چاہیے سوائے اس کے کہ میرے اقربا کی محبت کریں. قربا بھی ہو گیا. تیسری ٹرم ہے آل, اور آل کا مطلب ہوتا ہے ایک باپ کی اولاد, ایک باپ کی اولاد. قرآن کریم نے جب آل کا تذکرہ کیا اس آل کے لیے کہا ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ, جو ہم نے اپنے فضل سے اس آل کو دیا نا اس پر لوگوں کو بڑی حسد ہے. اللہ انصاف نہیں فقد آتینا آل ابراہیم الکتابہ والحکمتا واتیناہم ملکاً عظیمہ, ہم نے آل ابراہیم کو کتاب دی, حکمت دی اور انہیں عظیم حکومتیں دی. کئی ملکوں کے حکمران تھے, کئی ملکوں کے حکمران تھے. ارے ملک عظیم دماغوں اور دلوں کی حکمرانی, سخت حکومت پر کوئی ہو سخت حکومت پر کوئی ہو حاکموں کی ہمیشہ ایک کنفلکٹ رہی ذریت مصطفیٰ کے ساتھ. کیوں رہی بھائی؟ تب آپ کے پاس ہے حکومت, آپ کے پاس ہے خزانہ, آپ کے پاس ہے تلواریں, آپ کے پاس ہیں طاقت, آپ کے پاس ہے جیلیں, آپ کے پاس ہیں جیلر, آپ کے پاس ہے سب کچھ تو آپ کے پاس ہے, پھر حسد کیوں کرتے ہیں آپ؟ قرآن کہہ رہا ہے ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ, تب فضل سے نہیں آتا, تلوار فضل سے, جیلیں فضل سے نہیں بنتی, مال دولت فضل سے اکٹھے نہیں ہوتے. یہ فضل سے اکٹھا کیا ہوتا ہے؟ فقط آتے نا علی رحم الکتابہ والحکمتہ واتے نا ملک العظیمہ, کتاب آتی ہے فضل سے, دل اور ذہن کی حکومت آتی ہے فضل سے. تو یہ تو ہم نے دے دیا آل کو, دے دی ہم نے آل کو. چوتھی ٹرمنالوجی ہے اہل. 26 مرتبہ لفظ آل بیان ہوا قرآن مجید میں, 32 مرتبہ لفظ ذریت بیان ہوا قرآن مجید میں, اور اہل کو نہ معلوم کتنی دفعہ کے مجھ سے تو کاؤنٹ نہیں ہوا. عزیزو اہل کا وہی مطلب ہے جو آل کا مطلب ہوتا ہے, لیکن قرآن مجید نے اس اہل کے ساتھ ایک لفظ کو جوڑ کر اسے ریسٹرکٹ کیا گیا فقط ایک خاندان کے لیے, فقط ایک خاندان کے لیے. ایک آیت میں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل بیت.
اللہ
اہل بیت وَيُطَاهَرَكُمْ تَطْهِيرًا. کیا کہا تھا زکریا نے؟ ذریت کون سی ہوتی ہے؟ طیبتن، طیب اور طاہر ہوتی ہے، طیب و طاہر ہوتی ہے. تو محمد کی ذریت کیا ہے؟ اہل کے ساتھ بیت سے جب جڑا تو رسٹرکٹ کر دیا فقط محمد کا گھرانا. گھرانے کے پاس ہے نعمت، محمد کے گھرانے کے پاس ہے علم، محمد کے گھرانے کے پاس ہے سید اور سردار، محمد کا گھرانا ہے دین، محمد کے گھرانے کے پاس ہے صراط مستقیم، محمد کے گھرانے. اب کوئی اپنے آپ کو ان کے ساتھ ایسوسیٹ کرے 1400-1500 برس کی تاریخ میں تو آپ یہ کہیں کہ یہ سیاسی ڈیوائڈ ہے. میں نے اپنے تھیسس کو جو میں نے 2 دن سے آپ کے سامنے بیان کیا اسے میں نے آگے کی طرف بڑھا دیا. یہ ساری محبتیں اور کنفلکٹ اس کی بنیاد سیاست نہیں ہے، اس کی بنیاد فقط دین. 100 سے زیادہ آیات ہیں قرآن مجید میں جہاں پر پروردگار عالم نے اور اپنے انبیاء کی اولادوں اور ذریتوں کے اسپیشل فیورز کی بات کی ہے. اور کثرت سے جو بات ہوئی وہ آل محمد پر ہونے والے فیورز. اب اس تمام گفتگو سے ایک بات تمہارے ذہن میں آنی چاہیے کہ جو ہم اگر یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید جس معاشرے میں نازل ہوا اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگ اسے سمجھ سکیں، عربی میں نازل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگ سمجھیں. اور اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سمجھنے کے اور سمجھائے گیا اور سمجھ میں آیا لوگوں کے اور سمجھنے کے قابل تھا، تو 2 باتیں بڑی کلیئرٹی سے ہمارے سامنے آتی ہیں. پہلی یہ بات ہے کہ ان آیات کی روشنی میں خاندان پیغمبر ایک خاص تقدس کا حامل ہوا اور یہ جنرل پرنسپل کے طور پر اس معاشرے نے اسے قبول کیا. دوسری بات یہ ہے کہ اس تقدس کو جو خاندان پیغمبر کو حاصل ہوا اس کی بنیاد دین تھی، دین کی بنیاد پر انہیں وہ تقدس حاصل. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر پھر لوگوں یا کچھ لوگوں یا زیادہ ایکٹیو لوگوں، یہ ہم آگے بتائیں گے، لوگ تھے، کچھ لوگ تھے یا فقط چند ایکٹیو لوگ تھے. دیکھیں میں نے 3 ٹرمینالوجی استعمال کر دی، لوگ، کچھ لوگ اور کچھ ایکٹیو لوگ. تو یہ باتیں ان کی سمجھ میں کیوں نہیں آئیں؟ اگر آ گئی تھی انہوں نے قبول کیوں نہیں کی؟ کل جیسے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ عرب کے معاشرے میں قبائلی سسٹم میں ایک عصبیت تھی یعنی لائلٹی ٹو دا ٹرائب، اور ایک حسد تھا یعنی آپ کے آبا اجداد کے بڑے بڑے کارنامے. اس حساب سے آپ کی گریڈنگ ہوتی تھی، آپ کی نوبلٹی کی گریڈنگ ہوتی تھی. اب جس گھرانے میں نبوت اتر گئی جو آلریڈی نوبلٹی کے ہائیسٹ لیول پر تھا، اب نبوت جب اس گھرانے میں اتر گئی تو اللہ اکبر، اب کیا رہ گیا؟ اس سے بڑا کوئی عہدہ ہو سکتا ہے؟ اور آخری نبی جب نبوت اتر گئی تو نوبلٹی کا ہائیسٹ لیول آ گیا. اب اگر خلافت بھی اسی گھر میں چلی جائے تو باقی کہاں جائیں گے؟ باقی کہاں جائیں گے؟ لہذا اس نوبلٹی کو کہیں نہ کہیں اسپیس پیدا کرنے کے لیے اس بات کو نہیں مانا گیا. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ جو اصحاب علی ہیں اس دور کے، ذرا نام تو سنیے، سلمان فارسی، ابو ذر غفاری، عمار یاسر، بلال حبشی، نجار، ابو ایوب انصاری، ابی منکار، ذرا ان لوگوں کے پروفائل تو دیکھیے. ارے ان میں سے کس کا تعلق کس سیاسی پارٹی سے تھا؟ پتھر رکھے جاتے تھے نا بلال کے سینے پر اور بگڑتے تھے نا بلال کو زمین پر، تو کیا کہتے تھے بلال؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. عمار کی آنکھوں کے سامنے سنگینیں بھونک کر ان کے ماں اور باپ کو قتل کیا گیا تھا نا. کیا کہا سمیہ نے اور یاسر نے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ارے ایسے تھے اصحاب علی، ان کے تعلق سیاسی پارٹیوں سے نہیں تھے، انہیں اس گریڈنگ سسٹم میں کوئی نومنیٹی کا مقام نہیں چاہیے تھا، انہوں نے اپنی جانیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے لیے وقف کی ہوئی. بولو اس علی کے ساتھ، اور انہیں دنیا کا کوئی لالچ نہیں تھا. اور ان لوگوں نے دیکھیے جب اپنے آرگیومنٹ کو اسٹارٹ کیا، مکمل لڑائی لڑی، لیکن یہ لڑائی انٹلیکچل لڑائی ہے. کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا نا، میرے نوجوان دوست پوچھتے کیوں نہیں نکالی تلوار، یہ انٹلیکچل لڑائی ایسی لڑائی ہے ہزاروں تلواریں کند ہو جائیں اس کے مقابلے. جب انہوں نے انٹلیکچل لڑائی لڑی تو کم از کم پانچ چیزوں پر انہوں نے اپنا تھرسٹ رکھا. پہلی چیز علی کی اسلام میں سبقت، سب سے پہلی چیز. دوسری چیز واقع مباحث جہاں پیغمبر نے علی کو اپنا بھائی بنایا دو مرتبہ. تیسری منزل پر انہوں نے کہا جنگیں بدر احد خیبر خندق. چوتھی منزل پر انہوں نے کہا آیات تلاوت آیات سورہ توبہ. اور پانچویں منزل پر انہوں نے کہا واقع غدیر قوم. چھٹی منزل پر انہوں نے کہا غزوہ تبوک میں پیغمبر کا فرمانا یا علی انت منی بمنزلتا ہارون من موسیٰ. ان چھ پوائنٹس پر انہوں نے اپنے اس آرگیومنٹ کو بلڈ کرنا شروع کیا. پہلا پوائنٹ سابقون فی الاسلام، علی کی اسلام میں سبقت. وقت تھوڑا ہے، میں فقط ریفرنس دے کر آگے بڑھ جاؤں. کیا ہوا تھا اس اسلام کی سبقت میں؟ دس سال کے تھے امیر، جناب امیر، رسول پر پہلی وحی اتری، لیکن اس پہلی وحی کے بعد آپ نے پبلک اناؤنسمنٹ نہیں کی. تین سال کے بعد پبلک اناؤنسمنٹ شروع ہوئی. کب؟ جب حکم آیا وانظر اشرف لے کر اقربین، اب اپنے اقربا کو بلاؤ اور اعلان کرو. اقربا آگے، اعلان رسالت ہو گیا. پیغمبر نے وہاں ایک آفر دے دی. دیکھیے جو لا کے اسٹوڈینٹس ہیں وہ کانٹریکٹ لا سمجھیں. کیا ہوتا ہے کانٹریکٹ لا؟ ایک پارٹی آفر دیتی ہے، دوسری پارٹی اسے ایکسپٹ کرتی ہے. ایک کانٹریکٹ وجود کے اندر آتا ہے. پیغمبر نے اقربا کو جمع کیا اور ان کے سامنے آفر ڈالی کہ مجھ پر رسالت اتری ہے، آخری نبی ہوں، کون اس کام میں میرا شریک بنے گا، میری مدد کرے گا. تاریخیں کہتی ہیں سب چپ بیٹھے رہے، ایک 13 برس کا بچہ اٹھ کر کھڑا ہوا. آپ کو واقعہ پتا ہے، میرے نوجوان دوستوں کو پتا ہے، مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں. وہ بچہ کھڑا ہو گیا، آپ نے کہا بیٹھ جاؤ، پھر آپ نے آفر دی، پھر وہ بچہ پھر کھڑا ہو گیا، آپ نے کہا بیٹھ. تیسری بار آپ نے آفر دی، وہی بچہ کھڑا ہوا. آپ نے اس بچے کو قریب بلایا اور اس کے بعد اس کے دونوں کندھوں کو پکڑ کر مجمع کی طرف پھیر دیا. میرا مقصد اس واقعے کو دہرانا نہیں ہے، اس واقعے سے ایک لفظ کو نکالنا ہے فقط میرے نوجوان دوستوں کی سمجھ کے لیے. یہ شیعہ اگر سمجھ میں آ جائے، ارے یہ علی سمجھ میں آ جائے. خدا کی قسم اگر میں اپنی جان خرچ کر کر بھی علی سمجھا سکوں تو یہ بھی بہت معمولی سودا ہے. اس بچے کا رخ پھیر دیا اور پھر آپ نے شاہ فرمایا یہ میرا وصی اور میرا وزیر ہوگا. ایک بار، دو بار، تیسری بار بھی جب پبلک کی طرف سے آپ کو کوئی ریسپانس نہیں آیا تو وہ تیسری بار بھی جب وہ بچہ کھڑا ہوا، آپ نے اس کا چہرہ پھیرا اور کہا کہ انت وصی وولی ووزیری، یہ میرا ولی ہے، یہ میرا وزیر ہے. کیا لفظ استعمال کیا آپ نے؟ وزیر. پیغمبر کہہ رہے تھے یہ میرا وزیر صحت ہے، یہ میرا وزیر تعلیم ہے، یہ میرا وزیر مواصلات ہے. کیا کہہ رہے تھے پیغمبر؟ یہ وزیر کا مطلب کیا ہے؟ وزیر کا مطلب کیا ہے؟ قرآن مجید بڑا سورۃ ہے. وزیر کا مطلب بڑا تگڑ بڑا، جس کے پاس اپنا بہت زیادہ بوجھ ہوگا نا وہ کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا.
تو کیا مطلب ہے؟ کہاں سے نکلا وزیر؟ وزرا بوجھ، اور وزیر بوجھ اٹھانے والا. تو پیغمبر کے پاس کیا تھا؟ 50 بوریاں رکھی ہوئی تھی. کتنے مزدور چاہیے تھے؟ ارے پیغمبر کے پاس 12 رسالت تھا. بارے رسالت جس کے لیے قرآن نے کہا انا ارسلنا الامانۃ الی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقنا منها وحملها الانسان. کیا تھا پیغمبر کے پاس وہ بھاری چیز؟ انا ارسلنا الامانۃ، ہماری امانت کا بوجھ. ہم نے پوچھا انا ارسلنا الامانۃ الی السماوات، اے آسمانوں اٹھاؤ گے اس بوجھ کو؟ جبال، اے زمین تو اٹھائے گی؟ اے جبال پہاڑوں بڑے مضبوط ہو تم اٹھاؤ گے؟ فا بینا ان یحملنا، تھرا گئے اور کہا ہمارے میں اتنی صلاحیت اور تحمل نہیں ہے کہ ہم اس بارے امانت کو اٹھا سکیں. فاشفقنا منہا وحملہا الانسان، ایسے میں انسان آگے بڑھا، اس نے کہا پروردگار لا میں اس بوجھ کو اٹھاؤں. ٹھیک ہے، اب بوجھ کیا ہے؟ بار امانت. بوجھ کیا ہے؟ رسالت. اور پیغمبر کیا فرما رہے ہیں؟ کہ جو آج اٹھے گا وہ وزیر ہوگا، یعنی اس بوجھ کا اٹھانے والا ہوگا. بوجھ کا اٹھانے والا ہوگا. وہ وزیر صحت نہیں ہے، وہ وزیر تعلیم نہیں ہے، وہ وزیر بلدیات نہیں ہے، وہ رسالت کا بوجھ اٹھانے والا ہے. اور کون اٹھاتا ہے رسالت کا بوجھ؟ سورہ طہٰ. حکم ہوا موسیٰ کو، واذهب الی فرعون انہ طغی، دوڑو موسیٰ جاؤ فرعون کی طرف. اس نے بڑی بغاوت شروع کر دی. حکم آ گیا آپ دوڑیں گے، کیا کہیں گا؟ دوڑ رہے ہیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. دوڑ موسیٰ، باقی ہو گیا فرعون. دوڑتا ہوں پروردگار، لیکن رب اشرح لی صدری، میرے سینے کو. وہاں موسیٰ کا سینہ کھل گیا، یہاں کہتے ہیں جی پتہ نہیں کون آیا اس نے چاقو سے سینہ کھولا، پھر کالا سا ایک اس کے اندر میل کا چھپا تھا، اس نے اچھی طرح دل نکال کے مانچ کر دھویا، دوبارہ اس نے فٹ کر دیا. موسیٰ کے دل میں ایسا کوئی میل نہیں تھا، اور محمد مصطفیٰ کے دل میں ایسا میل تھا. اللہ اکبر، توہین رسالت کی بھی کوئی انتہا ہوتی؟ کوئی انتہا ہوتی؟ رب سہلی صدری بھیا سر لی امری، کھول دے میرے سینے کو، کشادہ کر دے میرے سینے کو، آسان کر دے میرے امر کو، وہ یہ قول قولی میری زبان کی لکنت کو ختم کر دے. واجلی وزیری من اہلی، اس رسالت کے بوجھ کو بانٹنے والا مجھے دے، لیکن کہاں سے؟ میرے اپنے اہل میں سے. آپ کو میں نے یہ جو تھیسس بلڈ اپ کیا تھا نا، اس لیے بتایا تھا ضروریت کیا ہوتی ہے، آل کیا ہوتی ہے، قربا کیا ہوتا ہے، اور اہل کیا ہوتے ہیں. تو موسیٰ نے فرمایا دے مجھے وزیر، یعنی بوجھ کا بانٹنے والا. کہاں سے؟ وہ برابر میں جو رہتا ہے، وہ محلے پڑوس کا کوئی آدمی نہیں، بجلی وزیر من اہلی، میرے اپنے اہل میں سے ہونا چاہیے. تو موسیٰ کو فرعون کے پاس جانے کے لیے جو ایک خاص مدت کی رسالت ہے، اپنے ہی اہل میں سے اپنا بوجھ بانٹنے والا مانگے. اور محمد جس کی رسالت قیامت تک کے لیے چلنے والی ہو، وہ محلے کے لوگوں کو جمع کریں. ہمیں کیا چاہیے، اور محمد چھوڑ دیں جو مرضی کرتے پھرو، انبیاء کی ٹریڈیشن کے خلاف ہے. یہ ہوتا ہے وزیر، یہ ہوتا وزیر. اس کے بعد عزیزان گرامی دوسرا انہوں نے جو اپنا آرگیومنٹ بلڈ اپ کیا وہ تھا واقع مواخات کے اوپر. واقع مواخات دو مرتبہ ہوا, ایک مکے میں اور ایک مدینے میں. اس واقعے میں پیغمبر نے ایک جیسی کیمسٹری رکھنے والے لوگوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنا, ایک جیسی کیمسٹری, بالکل ایک جیسے لوگ. اگر آپ مواخات کو اٹھا کر دیکھیں تو جن لوگوں کو آپس میں دوسرے کا بھائی بنایا تھا وہ بالکل ایک جیسے تھے. سارے بندے علی رہ گئے. مولانا نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا, دونوں مواقع پر دونوں تاریخوں میں ہر تاریخ میں نان کنٹروورشل. رسول نے کہا کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہو کہ تم اس دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو, میرے بھائی ہو, یعنی میری اور تمہاری کیمسٹری ایک ہے, میری اور تمہاری تینت ایک ہے, میری اور تمہاری عادت ایک ہے, میری اور تمہاری نظر ایک ہے, میرا اور تمہارا فیصلہ ایک ہے, میرا اور تمہارا حکم ایک ہے. برک رکھی انہوں نے اس آرگیومنٹ کو بلڈ اپ کرنے کے لیے, اور وہ تھی جنگوں کی برک. میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتی. ہاں میرے نوجوان دوستوں کی نالج کے لیے تاریخ کا ایک بہترین ورق کھولنا ضرور چاہتی ہوں. خلافت دوم میں یروشلم فتح ہوا, 6 مہینے تک محاصرہ رہا یروشلم کا, سیج پڑی رہی. ہر وہ قابل ذکر آدمی جو مدینے میں موجود تھا اسے اس محاصرے اور یروشلم کی فتح کے لیے انوائٹ کیا گیا سوائے علی ابن ابی طالب کے, سوائے علی ابن ابی طالب کے. اور یہ بھی آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ بعد رحلت رسول بنی ہاشم کے نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ پر تھے. بنی ہاشم حاکم کی مرضی کے بغیر مدینہ نہیں چھوڑ سکتے تھے, اور مدینہ نہیں چھوڑنے دیا گیا, خصوصاً علی ابن ابی طالب اور سارے بنی ہاشم مدینہ نہیں چھوڑ سکے, نہیں چھوڑ سکے. یہاں تک کہ یروشلم فتح ہوا سب قابل ذکر لوگ پہنچے, ریسٹرکشن لگائی گئی کہ علی اس میں شامل نہ ہونے پائیں. اللہ اکبر, اگر وہ بدر میں علی اپنی تلواروں کی دھار پر کفار کو نہ رکھتے, اگر احد میں وہ ہارا ہوا محاذ واپس نہ پلٹاتے, اگر وہ سکلین کی عبادت سے افضل وہ خندق میں ضرورت نہ لگاتے اور خیبر میں وہ قبور سے کلر پانا گراتے تو یہ یروشلم کی فتح کیسے ہوتی؟ ایگزٹ کنٹرول لسٹ تھی. عزیزو, باوجود کوشش کے مجھے تو یہ بھی پتا نہیں چل سکا کہ جناب امیر کو حج بھی کرنے دیتے تھے کہ نہیں کرنے دیتے تھے. چوتھا آرگیومنٹ انہوں نے کہا کہ ہم سورہ برات کی آیات, سورہ برات 9 ہجری میں سورہ برات ہوئی آئی, پیغمبر نے سورہ برات کی وہ آیات بعض روایتیں کہتی ہیں کہ اس کو دی اور بعض روایتیں کہتی ہیں کہ آپ نے نہیں دی. بہرحال جو رائج روایت ہے اس کے مطابق پیغمبر نے وہ آیات جناب ابو بکر کو دی کہ لے کر چلو. ادھر سے فرشتہ آیا, یہ کار رسالت ہے, یہ آپ تبلیغ کریں اور اجر من کا یا عمر جو تم سے ہے. پیغمبر نے کہا میرا اونٹ نکالو. اونٹ نکالا گیا, جناب امیر کے پاس سوار ہو دوڑ کر جاؤ اور آیات لے لو. دوڑتے ہوئے علی پہنچے اس اونٹ پر, راستے سے آیات لے لی. خلیفہ اول کو برا لگا انہوں نے رسول سے پوچھا کہ میرے خلاف کوئی آیت آئی ہے؟ آپ نے کہا نہیں آیت نہیں آئی، لیکن یہ کار رسالت ہے، مجھے حکم ہے یا میں انجام ہوں یا وہ مرد جو مجھ سے. اب آپ سنیں کار رسالت کیا ہے. چار مرتبہ قرآن مجید میں رسول کے کام بیان کی گئے ہیں، ایک سورہ جمعہ، ایک سورہ آل عمران اور دو مرتبہ سورہ بقرہ کے اندر.
صرف سورہ جمعہ کی آیات پڑھوں، وقت زیادہ ہو گیا. ہم الذی بعث الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل فی ضلال مبین.
کیا ہے رسالت کے کام؟ آیتوں کی تلاوت کرنا، نفوس کا تزکیہ کرنا، کتاب کی تعلیم دینا، حکمت کا سبق پڑھانا. و ان کانوا من قبل فی ضلال مبین، اس سے پہلے لوگوں میں کھلی گمراہی تھی.
بے شک.
کیا کام ہے پیغمبر کا؟ آیات کی تلاوت کرنا. تو بڑا آسان کام بھائی، آپ کرتے ہی ہوں گے روزانہ، آپ کرتے ہی ہوں گے اور آپ کا بیان روزانہ آیات کی تلاوت کرتے ہوں گے. کہ پیغمبر کے ساتھ اس کو بہت زیادہ اسپیشلائز کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر آیات کی تلاوت کرنا یہ نازلہ قرآن پڑھنے کا نام ہوتا تو اللہ اکبر قرآن کہیں پر کسی پہاڑ پر رکھ دیا جاتا، پیغمبر کی ضرورت نہ ہوتی. یہ نازلہ قرآن پڑھنا اور ہے وحی کی تبلیغ کرنا، اور حج کا گروپ لے جانا اور ہے، اور آیات الہی کی تبلیغ کرنا اور ہے.
تو کہا یا رسول اللہ، یا محمد والے محمد صلی اللہ
علیہ وسلم. واپس لے گئے آیات، وہ سورہ برات کی جو صحیح دس آیات ہے نا، وہ ساری جنگ و جدل کے بارے میں ہے. مقام مینا میں کھڑے ہو کر جب تبلیغ کر دی میرے مومن نے ان آیات کی، تو حیران سنتے رہے کفار قریش، اور اس کے بعد ایک جملہ کہا، یہ یہی تمہارے رسول کا تمہارا مقصد ہے جو ہمیں سنایا گیا؟ کہا ہاں یہی مقصد. کہا بس آج کے بعد ہمارے اور تمہارے درمیان نیزے اور تلوار کے علاوہ کسی چیز سے فیصلہ نہیں ہوگا. ٹھیک. قرآن کریم نے کیا کہا؟ قرآن کریم نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا ارجو واجد واجد ربکم لا یرفعن بجاہد فی اللہ حق جہاد. اے ایمان والو، رکو کرو، سجدے کرو، عبادت کرو تاکہ تم خیر پاؤ، لیکن ایسا جہاد کرو اللہ کی راہ میں حق جہاد ادا ہو جائے. سورہ حج. اور ایک اور جو شاہ فرمایا، والذین ارسلنا بآیاتہم تلاوتہم حق تلاوتہم، جن لوگوں کے اوپر ہم نے آیات کو نازل کیا انہوں نے اس کی تلاوت کی اور حق تلاوت ادا کر دیا. تو وہ تلاوت نازلہ قرآن پڑھنا نہیں تھا، وہ جہاد فساد کرنا نہیں تھا. انہوں نے کہا نیزے اور تلوار کے علاوہ کوئی چیز فیصلہ نہیں کرے گی، آپ نے خاموشی سے قبول کر لیا. ہاں بالکل ٹھیک ہے، نیزے اور تلوار سے ہم آپ کا مقابلہ کریں گے. حق کا جہاد ادا ہوا، ساری تاریخ گواہ ہے. یہ امت نہیں بن پاتی، یہ مسلمہ امت، یہ پورا اتنا بڑا گروہ یہ نہیں بن پاتا اگر علی وہ جہاد اور تلاوت آیات کا حق نہ ادا کرتے. بہت کھانا وزیر ہے، اب میں تلاوت کروں اور تبلیغ کتاب کروں یا تو کا برات کی آیات کو علی کے حوالے کر کے یہ بتایا کہ جس طرح میں تلاوت آیات خدا اور نزول وحی کی تلاوت اور اس کا ابلاغ کرتا ہوں، علی اسی طرح تبلیغ نزول آیات اور جو وحی ہے اس کا لوگوں تک پیغام پہنچاتے ہیں، یہ اس کا مقصد تھا. پانچواں آرگیومنٹ جو انہوں نے رکھا وہ اس کا ہم کل تذکرہ کریں گے. تو وہ جنگ کے بارے میں ابھی نا گرامی، اب یہ دیکھیے نا، اب یہ ساری باتیں، یہ آرگیومنٹ کوئی کمزور آرگیومنٹ ہے؟ ان میں سے کوئی آرگیومنٹ کمزور ہے؟ اسلام کی سبقت کمزور ہے، مواقع کمزور ہے، جنگیں کمزور ہیں، سورہ برات کی آیات کمزور ہیں، واقع غدیر خون کمزور ہے، جہاں سارے مجمع کو رو کر پیغمبر کا من کن تو مولا ہوں فہذا کمزور آرگیومنٹ ہے. کمزور کوئی بھی آرگیومنٹ کمزور نہیں. پھر اس بات کو کیوں نہیں مانا گیا؟ اس لیے کہ میں نے آپ سے کہا نا، جو ساتھ دینے والے تھے ان کے نزدیک اسلام ایک ریلیجیس ڈسپلن تھا، اور جو ساتھ نہیں دینے والے تھے ان کے نزدیک اسلام ایک پولیٹیکو سوشیو پولیٹیکل ڈسپلن. وہ اپنے
قبیلے کی نوبلٹی کو بڑھانا چاہتے تھے. اگر خلافت دماغ چلی گئی تو ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں رہے گا. رسول کی رحلت سے پہلے کم از کم 300 آدمیوں کی ایک میٹنگ ہوئی, اور اس میٹنگ میں یہ طے پایا کہ ہمیں رسول کی منشا نظر آ رہی ہے کہ وہ اپنے بعد اپنے بھائی کو ہمارا امیر بنانا چاہتے ہیں, لیکن ہم یہ نہیں ہونے دیں گے ورنہ ہماری عزتیں کہیں نہیں رہیں گی. ایک معاہدہ لکھا گیا اور وہ معاہدہ ابو عبیدہ بن جراح کے ہاتھ میں دیا گیا احتیاط سے رکھنے کے لیے. اس دن سے ابو عبیدہ بن جراح کو امین امت کہا گیا. ایسے امت کے امین ہیں جو پیغمبر کی وش مرضی کے خلاف معاہدے کرتے ہیں, امین امت کہا. اس کے بعد عزیزان گرامی تاریخ کا ایک اور صفحہ کھولیں. نوجوان دوستوں کی نالج کے لیے رسول کی رحلت ہوئی, معاہدہ طے پا گیا نہیں بننے دیں گے. رسول کی رحلت ہو گئی, پیر کے دن رسول کی رحلت ہوئی. ساری تاریخوں نے لکھا بدھ کی دوپہر یا بدھ کی شام کو رسول کی تدفین ہوئی. کیا ہو رہا تھا اس درمیان میں؟ دین ہو رہا تھا یا سیاست ہو رہی تھی؟ کیا ہو رہا تھا اس درمیان میں, دین تھا یا سیاست تھی؟ تین تیسرے دن رسول کی تدفین ہوئی. کہاں تھے لوگ؟ کہاں تھے لوگ؟ سب سیاست میں مصروف تھے, سب اقتدار بانٹنے اور کھینچنے میں مصروف تھے. تین دن تک علی مرتضیٰ نے کس کا انتظار کیا؟ اللہ اکبر, تاریخ میں لکھتی ہیں تین دن تک علی نے فقط اس خیال سے دفن نہیں کیا رسول کو کہ شاید امت آئے اور جنازہ رسول پر نماز پڑھے, اور اس خوف سے آپ نے دفن نہیں کیا کہ اگر میں دفن کر دوں تو کہیں آ کر قبر نہ ادھیڑ دے کہ تم نے ہمارا انتظار کیوں نہیں کیا, اور پھر اسی بات کا قبر کیوں نہ ادھیڑ دے کہ یہاں تو ہم دفن کرنا نہیں چاہتے تھے, یہاں ہم دفن کرنا چاہتے تھے. اب سمجھ میں آئی میرے دوستوں کو مقام قبر رسول؟ سمجھ آیا میرے دوستوں کو مقام قبر رسول؟ امام حسن کی شہادت کے وقت قبر پہ کوئی جھگڑا ہوا تھا نا, یہاں نہ دفن کرنا, یہ میرا حجرا ہے. ہائے علی کی فراست کو سلام کرو, اگر اس کے علاوہ کہیں اور دفن کرتے تو رسول کی قبر کو ادھیڑ کر نکال دیتے لوگ کہ ہم نے تو یہاں نہیں دفن کرنا تھا, ہم نے تو یہاں دفن کرنا تھا. تین دن تک انتظار کیا اور تیسرے روز اسی مقام پر دفن کیا جہاں ان کو کوئی کانٹروورسی نہیں ہوتی. تین دن تک. اب آپ کہتے کیوں امیر المومنین تلا نہیں چاہیے؟ اچھا اب دوسری آگے بڑھتی ہے بات. چوتھے روز پہ دفن ہو گئے رسول, بیعت لینے کا سلسلہ شروع ہوا. اب بیعت کس انداز چلے گئی؟ 3000 سپاہی ملیٹنٹس مسجد نبوی میں خالد بن ولید, معاذ بن جبل اور سالم نے لا کر کھڑے کر دیا. مدینے والوں کو کھینچ کھینچ کر بلایا جاتا تھا, تلواروں کے سائے میں ان سے بیعت لی جاتی تھی. آج 3000 ملیٹنٹ اس شہر میں آ جائیں, بہت بڑا شہر ہے لاہور, تقریباً 1 کروڑ کی آبادی ہے, 3000 آدمی پورے شہر کو گھر میں بند کر دیں, وہ اتنا سا مدینہ اور 3000 سوار. اور ایسے میں ابو سفیان کی پیشکش, اے بنی ہاشم, آ کر دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور کہتا ہے بنی ہاشم کیا ہوا تمہاری غیرت کو, اتنے کمتر کمتر لوگ اس قوم کی رہبری اور قیادت کا خواب دیکھ رہے ہیں, اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ, اپنے حق کو ان سے چھین کر واپس لو اور مجھے حکم دو, میں بزور طاقت تمہارے حق کو تمہیں دلواتا ہوں, تم حکم دو میں مدینے کی گلیوں کو سوارا اور پیادوں کو بھاجوں. سن لیا جناب امیر نے, یہ وہی ابو سفیان ہے جس کی عین جوانی کے دور میں رسول نے بساط اسلام بچھائی تھی. اس کی بھرپور جوانی کا دور تھا کہ رسول نے بساط اسلام بچھائی تھی. وہ اس وقت بھی اتنا ہی شاطر تھا, اتنا ہی بڑا سیاست دان تھا. اللہ اکبر, وہ کیا خاطر میں لاتا محمد ابن عبداللہ کو کب کی اسلام کی بساط کو پلٹ کر رکھ دیتا.
اگر پیٹ کے پیچھے محمد ابن عبداللہ کے ابو طالب جیسا سوال نہ ہوگا.
دس سال انگلی نہیں اٹھا سکا ابو سفیان.
حضرت ابو طالب علیہ السلام پہ گلاب دار
سلوار. دس سال
ادھر دسواں سال ختم ہوا, ہجرت بھی ہو گئی اور بدر بھی ہو گئی اور بھی ہو گئی, ہر قسم کا فساد ہو گیا. دس سال تک جس میں بات کرنے کی ہمت نہیں تھی, کوئی تو تھا نا ادھر باپ تھا اور یہاں کیا کھڑے ہو کہہ رہا ہے ابو سفیان تو مجھے حکم دو میں مدینے کی گلیوں پر کھڑا ہوں پیار سے بھر دوں. اب ذرا سوچیے 3000 وہ ملیٹنٹ وہاں مسجد میں بیٹھے ہوئے اور 5-7 ہزار ابو سفیان جمع کر کے لے آئے اور 10 ہزار آدمی مدینے کے اندر تلواریں چلانے لگ جائیں, بچے کا کوئی مسلمان نہیں, خون کی نزدیاں بہ جاتی. یہی کیا تھا نا ابو سفیان کے پوتے یزید نے 63 ہجری میں مسلم ابن عفان کو بھیجا مدینے اور واقع ہو رہا ہوا. 10 ہزار سواروں نے مدینے کو کیپچر کیا, مسجد نبوی نے گھوڑے بھاگے, عورتوں کی عصمت دری کی اور گھٹنے گھٹنے خون مسلمانوں کا مدینے کے اندر بہہ رہا تھا. 63 ہجری میں اس کے پوتے نے وہی کیا جو دادا کی آرزو تھی 63 ہجری میں. اور یہ کون سی ہجری ہے؟ 10ویں ہجری. کیا پوچھ رہا ہے ابھی سے؟ ارے کسی کو اقتدار کا ایمبیشن ہو تو فوراً کہ ہاں چلو لاؤ 2-4-5 ہزار آدمی تم بھی لے آؤ. ادھر باغ تھا جو ابو سفیان کی یلغار کو روکے رہا, وہاں ابو طالب سے واسطہ تھا, یہاں علی سے واسطہ ہے. فقط اتنا کہا اے ابو سفیان تبلیغ کا سینا جو محمد کے لیے تیرے دل میں ہے وہ ابھی تک چھٹا نہیں, مجھے تیرے سواروں اور پیادوں کی ضرورت نہیں, چلے جاؤ. اللہ اکبر, اپنے حق پر صبر کر لیا علی نے, خاموش ہو گئے علی. کون علی؟ تاریخ تبری ہماری نہیں, بہت آتھینٹک تاریخ تبری. کون علی؟ احمد بن ہشام عبادت بن ثابت سے روایت کرتے ہیں تاریخ تبری. تو میں نے عبادہ سے پوچھا کہ عبادہ کیا لوگ خلیفہ بننے سے پہلے بھی بہت معزز و محترم تھے؟ تو سامد بن عبادہ نے کہا کہ جس بات پر ہم خاموش ہوں اس بات پر خاموشی اختیار کیا کرو, چیزوں کو کوریلا نہ کرو. خدا کی قسم علی بنسبت دوسرے تمام لوگوں کے رہبری اور قیادت کے اسی طرح حقدار تھے جس طرح محمد ابو جہل کے مقابلے میں نبوت کے حقدار تھے. اللہ اکبر, کیا اسٹیٹمنٹ ہے یہ. اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہمیں ایک روز یہ آیات برات کے بعد کی بات ہے, پیغمبر کی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے, پیغمبر کے حلقے میں تھے, ایک موزز آئے جناب ابو بکر, دوسرے موزز آئے خلیفہ دوم, ان کے پیچھے علی آئے. پیغمبر نے انہیں آتے ہوئے دیکھا, پہلے جناب ابو بکر کو, پھر جناب عمر کو, اور پھر جناب علی مرتضی. پیغمبر جی چہرے کا رنگ بدل گیا. پیغمبر نے اپنے بھائی کو بہار دے کر پوچھا کیا ان دونوں نے تجھے اپنی پیٹھ دکھائی جبکہ خدا نے تجھے ان کا امیر مقرر کیا؟ اس پر دونوں گھبرا گئے. تاریخ تبری. جناب ابو بکر نے معذرت خواہانہ لہجے میں کہا یا رسول اللہ میں بھول گیا تھا, اور جناب عمر نے کہا یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہوئی. پیغمبر نے ایک ساتھ فرمایا لا تسلینا ولا تحسرنا, نہ تم سے غلطی ہوئی نہ تم بھولے. میری آنکھیں وہ منظر دیکھ رہی ہیں جب تم اقتدار کے لیے اس کے ٹکڑے کرنے پر تیار ہو جاؤ گے اور اس بھوک کے لیے اس قیادت اور رہبری کے مہاجروں اور انصاروں میں تلواریں نکلوا دو گے. اور میرے اہل بیت مجبور اور مظلوم گھوم رہے ہوں گے. پیغمبر رونے لگے, اتنا روئے آنکھوں سے آنسو گرے, پھر آپ پکارے یا علی اصبرو حتی ینزل الامر. اے علی صبر کرنا, صبر کرنا یہاں تک کہ اللہ کا امر آ جائے.
ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ جان لے ساری قوتوں کا منبع تیرا وہ پروردگار ہے. اب میں اپنے دوستوں سے مخاطب ہو جاؤں, کون ہے وہ لوگ جو کہتے ہیں یا علی نہیں کہنا چاہیے, نعرہ نہیں لگانا چاہیے, تشدد میں علی پڑھنا چاہیے, کوئی کہتا ہے نہیں پڑھنا چاہیے. ارے خدا کا خوف کرو, یہ وہ علی ہے. آپ کس قسم کی باتیں, کس دہر کی باتیں کر رہے ہو؟ یہ وہ علی ہے کہ جس کو اگر دو بڑوں نے پیٹ دکھائی تو پیغمبر کے آنسو نکلے. دو بڑوں نے جس علی کو پیٹ دکھائی, پیٹ کر کے چلے علی کی طرف, پیٹ کر کے, تو پیغمبر کی آنکھوں سے آنسو گرے. کوئی کہتا ہے یا علی نہ کہو, کوئی کہتا ہے نعرہ نہ لگاؤ, کوئی کہتا ہے کثرت نہ پڑھو, کوئی کہتا ہے نہ پڑھو, کوئی کہتا ہے ایسے کرو, کوئی کہتا ہے ویسے کرو. اللہ اکبر, میں تو وہی کروں جو میرا نبی کرے, میں تو وہی کروں. بات ختم ہو گئی. اس کے باوجود بھی کیا ہوا؟ جناب زہرا کے چند جملے. اس کے باوجود کیا ہوا؟ جناب زہرا کے چند جملے. بی بی فرماتی ہیں میرے دروازے پر لکڑیوں کے انبار لگا دیے گئے. فاطمہ ذریت محمد, آل محمد, محمد کے اہل میں, محمد کی دل کا ٹکڑا فاطمہ. میرے دروازے پر لکڑیاں جمع کر دی گئیں, ان میں آگ لگائی گئی. میں دروازے کے پیچھے کھڑے ہو کر کہہ رہی تھی کہ تم لوگ ہم سے کیا چاہتے ہو, ہم سے سروکار نہ رکھو. میں خدا اور اس کے رسول کا خوف دلاتی تھی, لیکن پھر کسی بڑے نے کنزر کے ہاتھ سے ایک کوڑا کھینچا اور کس کر میرے بازو پر لگا. ہائے, میرے بازو پر نیل پڑا. پھر اس نے میرے دروازے پر ٹھوکر ماری. میں دروازے کے پیچھے کھڑی تھی, وہ دروازہ میرے پہلو سے گرا, میرا پہلو شکستہ ہوا, میرا بچہ قتل ہوا. ہائے میرا ظالم, مجھے دونوں ہاتھوں سے جبکو کر رہا تھا, میرے کانوں میں گوشوارے پوروں تک گر چکے تھے اور ابو الحسن کے گلے میں رسی ڈالی جا رہی تھی. ہائے زہرا, ہائے زہرا, علی کے گلے میں رسی ڈالی جا رہی تھی, علی کے گلے میں رسی ڈالی جا رہی تھی. ہائے علی, ہائے زہرا, ہائے علی, ہائے زہرا. اور یہی کوئی منظر کربلا میں تو نہیں ہوا؟ اور دروازے پر لکڑیاں اور آگ, وہاں فوج اشیاء کا گھیرا, فوج اشیاء کا گھیرا, بچوں میں بھوک اور پیاس. اور زینب کا بھائی سے کہنا کسی دوست کو بلا لو. اور حسین کا حبیب ابن مظاہر کو خط لکھنا, حبیب ابن مظاہر کو خط لکھنا. پہنچ گیا حبیب کا خط, پہنچ گیا حبیب کا خط. نکل آئے حبیب, نہ معلوم کیسے آ گئے. چاروں طرف پہلے لگے ہوئے ہیں, حبیب آ گئے. دروازے میں سلام کیا, میرے آقا کو میرا سلام دینا. ارے حبیب کے آنے کی خبر آئی, فاطمہ کی بیٹی نے خیر نے حبیب کو سلام بھجوایا. ارے حبیب نے سر سے ہاں پھینک دیا, وہ روز آ گیا. ہائے ہائے, وہ دن آ گیا کہ جب علی رسول کی بیٹی مجھ پر سلام بھیجے. ارے حبیب, زینب کو وہ وقت یاد آ رہا ہے جب ماں دروازے کے پیچھے کھڑی تھی اور لاتے مار مار کے دروازہ گرایا جا رہا تھا. فاطمہ کے گھر کو آگ لگائی جا رہی تھی. خان شہزادی,
غلاموں کو سلام بھیجتی ہیں, غلاموں کو سلام بھیجتی ہیں, ہائے یہ دن بھی آ گیا, ہائے یہ دن بھی آ گیا, حبیب آ گئے, لشکر میں بڑی تقویت ہو گئی, ارے کتنے لوگ آ گئے, ایک حبیب ایک حبیب, ارے اتنے خوش ہو گئے سارے کے سارے, وہ آشور کی شبائی, وہ آشور کی شبائی. ادھر اس کیمپ میں ہر موجود ہے, گھر موجود ہے, بہت پریشان ہے, بہت پریشان ہے, کھانا نہیں کھاتا, پانی نہیں پیتا. اس کا بھائی پوچھتا ہے آپ پریشانی کی وجہ کیا ہے, تو پریشانی کی وجہ بتاؤں, ہاتھ پکڑ کر اپنے بھائی کا پوچھتے حیا میں حسینی پر لے کر آیا, چھوٹے چھوٹے بچوں کے رونے کی آواز آئی, الکاش الکاش, ہم پیاسے ہیں ہم پیاسے ہیں. کہا میں ان کا ذمہ دار ہوں, میں اس کا ذمہ دار ہوں. واپس آ گیا اپنے کیمپ میں, بھائی نے پوچھا کیا ارادہ ہے, کہا کل اس طرف سے جان قربان کرنے کا ارادہ ہے. ارے فجر عاشور نمودار ہوئی, حسین ابن علی نے اپنے بھائی سے کہا جب ہمارا مہمان آ رہا ہے اسے لو. بھائی آگے بڑھے, اب کون سا مہمان ہے, سامنے دیکھا تو ہر جناب عباس کے پیروں سے لپٹ گیا, آقا میرے ہاتھوں کو پسے پشت باندھ دیں جیسے مجرم کے ہاتھ باندھے جاتے ہیں, مجھے آقا کی خدمت میں معافی دلوا دیں. ارے میں یہ گھیر کر آپ کو لے آیا, جناب عباس نے اٹھایا سینے سے لگایا, کہا آقا تمہارے منتظر منتظر, لے آئے حسین کی خدمت میں. اللہ اکبر اللہ اکبر, میرے امام نے سے جو ارشاد فرمایا وہ میری ماں نے تیرا بڑا اچھا نام رکھا. تو دنیا میں بھی آزاد ہے اور آخرت میں بھی آزاد ہے. بس ابھی دو روزے عاشور شروع ہوا, وہ لڑائی شروع ہوئی, ادھر لڑائی ہو رہی ہے, حسین کے لشکر میں کمی واقع ہوتی چلی جا رہی ہے, یہاں تک کہ سعید بن عبداللہ نے کہا فرزند رسول اب دنیا سے جا رہا ہوں, فقط ایک آرزو ہے یہ آخری نماز آپ کی امامت میں پڑھ لوں. امام نے حیران ہو کر سعید بن عبداللہ کو دیکھا اور کہا خدا تیرے درجات کو بلند کرے, تو نے اس حالت جنگلی نماز کو یاد کیا. کہا جواب دے, تھوڑے سے لوگ رہ گئے جو دوبارہ تک لگ گئے, سمے دو ہی سفے لگی, حسین ابن علی گلدستہ نماز پڑھائے, ادھر سے عمر صاحب پکارا حسین یہ نماز تمہیں جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکتی. ہائے ہائے, فقط یہ جملہ سنا سفید توڑ کر حسین کا بوڑھا صحابی باہر نکلا, حبیب ابن مظاہر. امام پکارے حبیب کہاں, کہاں مولا آپ نماز پڑھیں, یہ نماز میں آپ کے جج کے ساتھ جنت میں پڑھوں گا. یہ کہہ کر حبیب میدان میں نکل کر آئے, حسین نماز میں مشغول رہے. ارے جتنی دیر حسین ابن علی نماز ظہر پڑھتے رہے اتنی دیر حبیب فرضوں کو روکتے رہے. ادھر حسین کی نماز ظہر ختم ہوئی, ادھر سے آواز آئی السلام علیکم یا عبد اللہ الحسین, اے عبد اللہ الحسین تم پر میرا سلام ہو, تم پر میرا سلام ہو. حسین دوڑ کر حبیب کے پاس پہنچے, چند سانسیں باقی تھی, گود میں سر رکھ لیا, گود میں سر رکھ لیا, حبیب کو خواہش ہو تو بیان کرو. حبیب نے حسین کو مخاطب نہیں کیا, مسلم اپنے اوسجا کی طرف دیکھا اور کہا اے مسلم میری فقط ایک وسیلت ہے فاطمہ کلام.